اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا نیا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی التماس سے گزارش ہے کہ میرے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ میرے ساس سسر سہولت آرا بیگم بنت مرزا محمد علی خان، اور سسر میرے میر حسین علی خان ابن میر بندے علی خان، اور میری والدہ سیدہ تحسین فاطمہ رضوی بنت عنایت رضا رضوی، ان کے حق میں دعا کریں اور ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ آئیے اب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات، شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 16، شیعہ اور سنی برخلاف وہابیت، پیج نمبر 145۔ اہل بیت کے محبوں پر اعتراض اور ان کی تکفیر کے متعلق وہابیوں نے شور و غوغا مچا رکھا ہے، اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آل رسول علیہ السلام سے توسل کرنے، ان کے آثار سے برکت حاصل کرنے اور ان کے مرقدوں کی زیارت کرنے کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جسے شیعہ اور سنی بھائیوں نے نہ دیکھا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تمام اسلامی ملکوں میں مسلمانوں نے ان پاکیزہ ہستیوں سے برکت حاصل کرنے، انہیں وسیلہ بنانے اور جشن منانے کی عادت بنا لی ہے، اور سوائے جدید مذہب وہابیت کے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، جو کہ خود 14ویں ہجری میں وجود میں آیا۔ طبعی ہے کہ اس عقیدے میں وہابیت تمام مسلمانوں کی مخالفت کرتی ہے، تاکہ سب سے پہلے خود کو مجدد کی صورت میں پیش کرے، پھر بزوم خویش ان کی بدعت پر مسلمانوں سے اپنی نفرت کا اظہار کرے۔ حق تو یہ ہے کہ ابھی تک مسلمان وہابیت سے بڑی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ نمبر ایک، دعوت وہابیت باطل دعوت ہے، لیکن اس پر حق کا لباس پہنا کر پیش کیا گیا ہے، لہٰذا یہ سب سے پہلے توسل کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو بھی توسل کرے اسے سزا دیتے ہیں، اس لیے کہ اسے خدا کے ساتھ شرک سمجھتے ہیں، اور یہ وہی خوارج کی دعوت ہے جنہوں نے امام علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا اور کہا تھا کہ حکم تمہارے لیے نہیں بلکہ حکم صرف خدا کے لیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمہ حق ہے، لیکن اس سے مراد باطل لیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ہاں، حکم تو بس خدا کا ہے اور یہ بات حق ہے، لیکن انہوں نے اس سے باطل مراد لیا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے علی، حکومت تمہارے لیے نہیں ہے۔ البتہ یہ بات تو طے ہے کہ حکومت صرف خدا کے لیے، لیکن خدا نے حکومت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، جو ہرگز ہوا و حویث کی بنیاد پر گفتگو نہیں کرتا، اور پھر اس نے اپنے اولیاء کے حوالے کر دیا جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان شرعی حق کے ساتھ حکم فرمائیں اور قضاوت کریں۔ بے شک تشریعی حکم و قدرت سوائے خدا کے اور کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن اجرائے حکم لوگوں کے لیے ہے، جسے خدا کے حضور میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے حوالے کرتے ہیں۔ میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بات کو سبھی عقلات جانتے ہیں، بس کیوں کر صحابہ نے اس روز کہا کہ اے علی علیہ السلام، حکومت تمہارے لیے نہیں ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ وہ لوگ حق کو پہچانتے تھے، لیکن شبہ پیدا کر کے باطل کی کوشش میں تھے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ، اگر تم نے حکم کیا تو ان کے درمیان عدالت کے ساتھ حکم کرو، سورہ مائدہ آیت نمبر 42۔ ایک اور ترجمہ ہے، خداوند عالم تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو، اور اگر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدالت و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، سورہ نساء آیت نمبر 58۔ ہم نے برحق کتاب تم پر نازل کی تاکہ جس طرح خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے اسی طرح لوگوں کے درمیان حکم کرو، سورہ نساء آیت نمبر 105۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ قرار دیا تاکہ لوگوں کے درمیان حق کی بنیاد پر فیصلہ کرو، صفحہ 26۔ تاکہ ان کے درمیان اس چیز کی بنیاد پر فیصلہ کرو جسے خدا نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو، یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 49۔ ایک اور ترجمہ ہے، نہیں، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تا وقت یہ کہ اپنے تمام باہمی جھگڑوں میں تمہیں اپنا حاکم نہ بنائیں، اور جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے دل تنگ بھی نہ ہو اور اسے خوشی خوشی مان لیں، سورہ نساء آیت نمبر 65۔ قرآن مجید کی مذکورہ واضح آیتوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ خوارج کا دعویٰ صحیح تھا، لیکن وہ سوائے فتنہ انگیزی اور لوگوں کو فریب دینے کے کچھ مقصد نہ رکھتے تھے۔ دعوت وہابیت بھی دعوت حق ہے، لیکن وہ سوائے باطل کے کوئی غرض نہیں رکھتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سادہ فکر افراد جو شریعت کے مقاصد سے ناواقف ہیں ان پر ثابت کریں کہ صرف وہی ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، بقیہ سبھی مشرک ہیں۔ اس لیے کہ خدا کے ساتھ بندگانِ خدا کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ دعوت حق ہے جو کہتے ہیں کہ خدا نے فرمایا، ترجمہ ہے، مسجدیں خدا کے لیے ہیں، لہٰذا خدا کے ہمراہ کسی اور کو نہ پکارو، سورہ جن آیت نمبر 18۔ ایک اور ترجمہ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں صرف خدا کو پکارتا ہوں اور اس کا کسی کو شریک قرار نہیں دیتا ہوں، سورہ جن آیت نمبر 20۔ لیکن یہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے خدا کے لیے توسل کو حرام قرار دیتے ہیں اور دھوکہ و فریب کے ذریعے عوام کو سمجھاتے ہیں کہ خدا کے ساتھ شرک ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ چیز ان لوگوں سے قطعی مختلف ہے جو خدا کے لیے ایسے شرکا کے قائل ہیں جو نفع و نقصان پہنچاتے ہیں یا ہر چیز کے لیے الگ خدا ہے، مثلاً خدائے خیر، خدائے شر، خدائے شب، خدائے روز، خدائے صلح، خدائے جنگ اور خدائے شراب و جواد وغیرہ۔ توسل کرنے والے معتقد ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اگر خدا کسی کے لیے بھلائی چاہے تو نہ اسے کوئی روک سکتا ہے اور نہ اس کے حکم کے اوپر کوئی حکم چلا سکتا ہے، اور خود خداوند عالم نے لوگوں کو اپنے انبیاء و اولیاء کے ذریعے توسل کرنے کی اجازت فرمائی ہے۔ یہ ہے ان دونوں عقیدوں یعنی شرک و توسل کے درمیان فرق، اور یہی خوارج و وہابیت کے دو گروہوں کے درمیان اتحاد کا عامل بھی ہے۔ خوارج نے کہا، حکومت سوائے خدا کے کوئی اور نہیں کر سکتا، اور وہابیت کہتی ہے خدا کے سوا کسی اور سے توسل جائز نہیں ہے۔ خوارج کہتے ہیں، اے علی علیہ السلام، تم حکومت نہیں کر سکتے، اور وہابیت کہتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توسل تمہارا حق نہیں ہے۔ ہر دو قول باطل ہیں، اگرچہ دونوں نے حق کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اس لیے کہ حکم و قضاوت صرف خدا کے لیے ہے، لیکن خدا نے اسے اپنے بندوں کے لیے جائز قرار دیا ہے تاکہ آپس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اسی طرح وسیلہ صرف خدا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ اس کے انبیاء و اولیاء کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیں، اور یہ موضوع گزشتہ شریعتوں اور اسلامی شریعت میں موجود تھا، اس لیے کہ سب ایک منبع اور مصدر سے ہی ہیں، اور خدا کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اہل سنت و شیعہ کے یہاں کثرت سے احادیث موجود ہیں جو پیغمبر و غیر پیغمبر سے دنیا و آخرت کی شفاعت کی درخواست کو جائز قرار دیتی ہیں۔ بعنوان مثال، عبداللہ ابن عباس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، جو بھی مرے اس کے جنازے پر ایسے 40 لوگ کھڑے ہوں، بریکٹ میں لکھا ہے، اور نماز پڑھیں، جنہوں نے شرک نہ کیا ہو تو خدا میت کی نسبت ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ طبرانی نے معجم الصغیر جلد 2 صفحہ 82 پر اس کو روایت کیا ہے۔ بیہقی نے اسناد صحیح اور معتبر دلائل کے ساتھ اپنی کتاب دلائل النبوہ کی جلد 5 صفحہ 489 پر تذکرہ کیا ہے، اور دیگر احادیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام نے خدا کو آل ابا یعنی پنجتن پاک علیہ السلام کی قسم دی اور انہیں وسیلہ بنایا، بریکٹ کلوز۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے نقل ہوا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو مر جائے اور 100 لوگوں کے قریب ایک جماعت اس پر نماز پڑھے اور اس کی شفاعت کرے اور خدا ان کی شفاعت قبول نہ کرے، بریکٹ میں صحیح بخاری جلد 8 صفحہ 112 کتاب المرقاق باب الحوض۔ البتہ یہ وہابیت کے مدعی کے مطابق شرک ہے اور اس کے مخالف ہے، اس لیے کہ خدا فرماتا ہے، خدا کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام کی نسبت ایسی بڑی تہمت و الزام سے خدا کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ شفاعت کے جواز میں اور بھی احادیث موجود ہیں اور علماء نے کہا ہے کہ مردہ اور زندہ کے درمیان فرق نہیں ہے، مثلا سمودی شافعی نے اپنی کتاب الوفا باخبار المصطفیٰ میں حاکم سے نقل کیا اور اس کی اسناد کو عمر بن خطاب سے تصحیح کرایا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت آدم علیہ السلام ترک اولا کے مرتکب ہوئے تو کہا، پروردگار میں تجھے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم دیتا ہوں، مجھے بخش دے۔ خدا نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا جبکہ ہم نے ان کو ابھی پیدا نہیں کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا ہے، میرے پروردگار، جس وقت تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے خلق کیا اور اپنی روح کو مجھ میں داخل کیا، میں نے اپنے سر کو بلند کیا اور دیکھا ستون عرش پر تحریر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خداوند عالم نے فرمایا، ترجمہ، تم نے سچ کہا اے آدم علیہ السلام، وہ میرے نزدیک مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور چونکہ تم نے اس کے حق کی قسم دی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے، اور اسے اپنا شفیع قرار دیا ہے، بریکٹ کلوز، لہٰذا میں نے تم کو بخش دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو تم کو خلق نہیں کرتا، سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ امام مالک نے بھی اسی توسل کی طرف اشارہ کیا ہے، لہٰذا منصور عباسی سے کہتے ہیں، ان سے اپنے رخ کو نہ موڑو، اس لیے کہ وہ خدا کے نزدیک ہیں اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کے شفیع ہیں۔ چنانچہ سامری، حملی، کرمانی، حنفی اور علماء شافعی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو وسیلہ قرار دینے کے قائل ہیں، اور امام شافعی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ قرار دیا، اور ابو حنیفہ سے ان کی وفات کے بعد شفاعت مانگی، اور اہل مغرب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام مالک کی وفات کے بعد ان سے متوسل ہوئے اور احمد بن حنبل نے شافعی کو شفیع بنایا۔ یہ علماء و فقہ اسلام ہے، پس وہ کون تند خو بدو ہے جو توسل کو قبول نہیں کرتا۔ بہرحال خدا کے حضور میں توسل، دعا، مناجات اور اس کے مقرب بندوں کو شفیع قرار دینے کی حرمت پر وہابیت جو بھی استدلال پیش کرے عوام کو فریب دینا ہے، اور یہ تمام آیات ان جن و انس کی رد میں ہیں جو رنگ برنگ خداؤں کی اس خیال سے پرستش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ان کے شفیع ہوں گے۔ وہابیت کا یہ قول امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ایک خدا کے والی اور توحید و اخلاص کی امت ہے، یہی ہیں جو صبح و شام سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: اے پیغمبر کہہ دیجئے، اللہ ایک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے اور سبھی اس کے نیاز مند ہیں، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی اسے کسی نے جنا، اور نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ اس حقیقت کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: خدا کی قسم میں ہرگز انہیں ڈراتا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، بلکہ اس بات پر خائف ہوں کہ دنیا خلافت کے لیے جھگڑا کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 43۔ اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرک نہ ہونے پر واضح و روشن دلیل ہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی دلیل ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد دنیا اور قدرت و اقتدار طلبی کے متعلق نزا کرے گی اور اپنے ماضی کی طرف پلٹ جائے گی، اور وہ حکم دے گی جس کو خدا نے نازل نہیں کیا، اور یہ وہی چیز ہے جو ظلم، تباہی اور حتیٰ کہ کفر کا باعث ہوگی، لیکن ہرگز شرک کا باعث نہ ہوگی۔ خدا وند عالم نے بھی اس حقیقت کا اعلان قرآن کریم میں کیا ہے، ترجمہ: جو اس چیز کی بنیاد پر حکم نہ کرے جسے خدا نے نازل کیا ہے تو وہ کافر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ ایک اور ترجمہ ہے: جو بھی اس چیز کی بنیاد پر حکم نہ کرے جسے خدا نے نازل کیا ہے تو ایسے لوگ ستمگر ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ ایک اور ترجمہ ہے: جو بھی اس چیز کی بنیاد پر حکم نہ کرے جسے خدا نے نازل فرمایا ہے تو ایسے لوگ فاسق و بدکار ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ اور یہ وہی مصیبت ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک امت اسلامی کے درمیان موجود ہے، اس لیے کہ قوانین و دستور جو خود بشر کے ہاتھوں بنے تھے اور ذاتی اجتہاد سے وضع کیے گئے تھے، اس کو شریعت میں داخل کر دیا گیا اور اس طرح احکام خدا میں تبدیلی کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود خدا ان کو مشرک نہیں کہتا بلکہ ظالم، فاسق اور کافر سمجھتا ہے۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی اور عرب ممالک کے رؤسا اور بادشاہ کبھی وہ حکم دیتے ہیں جو کتاب خدا کے برخلاف ہوتا ہے، لیکن ہم انہیں ہرگز مشرک نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ خدا کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اگر یہود و نصارہ خدا کے لیے فرزند کے قائل نہ ہوں تو انہیں موحد سمجھیں گے اور انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ خدا وند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب خود یہودیوں کے پاس توریت موجود ہے اور اس میں حکم خدا موجود ہے تو پھر تمہارے پاس فیصلہ کرانے کیوں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمہارے فیصلے سے پھر جاتے ہیں، یہ لوگ بائیمان نہیں ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 43۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے: جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کے مطابق اہل انجیل کو حکم کرنا چاہیے، اور جو بھی خدا کی نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نہ کرے وہ فاسق و بدکار ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ بعد واضح اور مزید توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، وہابیت نے رنگ و نسل و شہرت کے لحاظ سے مسلمانوں کے مختلف مقدس مقامات پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مکہ مکرمہ جس میں خانہ خدا ہے اور ہر سال مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے وہاں آتے ہیں، یہ اسلام کا رکن شمار کیا جاتا ہے، اور مسلمان خانہ خدا کے طواف، مشر میں وقوف، صفہ و مروہ کی سعی، عرفات میں قیام کی بے انتہا آرزو رکھتے ہیں کہ کم از کم عمر میں ایک مرتبہ اس کی زیارت کر سکیں۔ مدینہ منورہ جہاں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مسجد میں ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار، مثلاً محراب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت مطہر بھی موجود ہے۔ اسی طرح بقی بھی مدینہ میں ہیں جس میں صحابہ اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی قبریں ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی بھی قبریں ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر مقدس مقامات جیسے شہدا کے مقبرے، کوہ احد، اہم مسجدیں جیسے مسجد قبلتین، مسجد قبا بھی مدینہ منورہ میں ہیں۔ وہابیوں نے ان جگہوں پر مادی و معنوی ہر لحاظ سے قبضہ کر رکھا ہے اور مختلف ہتھکنڈوں کے ذریعے کبھی ترغیب دے کر اور کبھی دھمکا کر اپنے مذہب کی ترویج کرتے ہیں۔ خصوصاً حج کے موسم میں جب دنیا بھر سے لاکھوں حاجی اکٹھا ہوتے ہیں تو مختلف جلسے اور کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں اور وہابیت کے زرخرید افراد جماعتوں گروہوں کے درمیان براہ راست وہابیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام طاقتور تبلیغاتی وسائل مثلاً ریڈیو، ٹیلی ویژن ان کی خدمت میں ہیں جو حاجیوں پر اچھا خاصا اثر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے بحث و مناظرہ و گفتگو سے کنارہ کش ہو کر صرف خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیل کی فروخت کے ذریعے عظیم سرمایہ ہاتھ آتا ہے اور حج و عمرہ میں بلا وقفہ اقتصادی نفع ہوتا رہتا ہے۔ ان سب سے وہابیت کے ارتقاء میں مدد ہوتی ہے تاکہ وہ ساری دنیا میں پھیل جائیں اور بالخصوص ائمہ جماعت و مساجد کے درمیان کثرت سے پیسہ تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں، حتیٰ کہ تمام عربی ممالک کے پایۂ تختوں میں بے شمار مسجدیں تعمیر کی ہیں جن میں بلا استثنا وہابیت کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مدارس، کالج، یونیورسٹیاں کثرت سے بنائی گئی ہیں جن میں وہابی مبلغین فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور شب و روز لوگوں کو اپنے جدید مذہب کی طرف دعوت دینے میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار پریس اور پبلیکیشنز تیار کیے گئے ہیں اور سینکڑوں اخبار، میگزین یعنی ہفتہ وار اور ماہ وار جرائد کا پیسے سے پیٹ بھرتے ہیں اور ان سے اپنے مذہب کی خدمت لیتے ہیں۔ کروڑوں ڈالر زرخرید قلم کاروں پر خرچ کرتے ہیں تاکہ اپنے مذہب کی حزب منشا تائید اور مخالفین کی تکفیر پر تحریر و تالیف کرائیں۔ اسی طرح کروڑوں جلد قرآن و کتاب جو ان کے مذہب کی تائید میں ہیں بطور ہدیہ تمام دنیا میں تقسیم کرتے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ خلیجی جنگ کے بعد ان کی نسبت لوگوں کی نفرت کے پیش نظر زائرین خانہ خدا کے درمیان ماہ رمضان میں دودھ اور خرما اور واپسی کے وقت ایئرپورٹ پر آب زمزم کی بوتلیں بطور ہدیہ دینے لگے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے قادم الحرمین کا ہدیہ، جبکہ پہلے حاجیوں کو جہاز میں آب زمزم لے جانے سے روکتے تھے۔ نمبر 4، بین الاقوامی روابط جو وہابیت کو امریکہ سے دوستی کی بنیاد پر حاصل ہیں۔ اس نقطے کے پیش نظر کہ امریکہ تمام عرب ممالک بلکہ روسی بلاک کے ٹوٹنے کے بعد تمام دنیا پر بالواسطہ یا بلا واسطہ رابطہ رکھتا ہے، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ مشرقی وسطی میں امریکی منافع خصوصاً ایران میں شہنشاہیت کی تباہی اور اسلامی جمہوریہ کا قیام اور پھر اس منطقے میں امریکی منافع کو لاحق خطرے کی مخالفت وہابیت ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اہل فہم حضرات سے یہ بات چھپی نہیں ہے کہ وہابیت امریکہ کی دہانی آنکھ ہے جیسے اسرائیل بائیں آنکھ ہے، لیکن امریکہ جو چاہتا ہے وہابیت سے لیتا ہے اور اسرائیل کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ امریکہ تخت شہنشاہی کی حفاظت میں بڑی محنت کرتا ہے اور وہابی حکومت کی بقا اور اس کے مخالفین کو کچلنے کے لیے سی آئی اے کی بڑی قوت صرف کرتا ہے اور اسرائیل کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، اس لیے کہ اسرائیل امریکہ کے صدر جمہوریہ کی کامیابی کا ضامن ہے اور امریکہ حتیٰ کہ یورپ میں بھی کامیابی کی ضمانت یہودی ووٹ ہیں۔ یہ ایک دوسری بحث ہے جس کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے، لیکن جو چیز اس وقت ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہابیت کا امریکہ سے براہ راست ربط ہے، اسی لیے دنیا کے تمام عربی اور اسلامی ممالک میں وہابیت بڑی ہیبت کی مالک ہے۔ مثلا جن عربی و اسلامی ممالک میں نماز کے بعد مسجدوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ تخریب کار وہاں اپنے افکار کو پھیلائیں گے، لیکن وہیں وہابیت کی تبلیغ کے لیے مسجدوں کے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ جس درجہ چاہیں اپنے افکار کی ترویج و تبلیغ کریں۔ وہابیت کو مشروعیت اس وقت حاصل ہوئی جب اس نے اپنے زیر سایہ ممالک کی بڑی مقدار میں مدد کی اور ان کے اقتصادی پروجیکٹوں کو مکمل کیا۔ پھر یہ فقیر و نیاز مند ممالک وہابیت کی شرائط کو کیوں قبول نہ کریں کہ وہابیت خود تو اپنی نشر و اشاعت کرتی ہے لیکن جو کتابیں، میگزینیں وہابیت کی حقیقت بیان کرتی ہیں ان کو بند کر دیں، حتیٰ کہ یہ بات خود فرانس میں جو کہ خود کو طاقتور حکومت سمجھتا ہے عمل میں آئی، جبکہ فرانس خود انسانی حقوق و آزادی کا داعی ہے اور سلمان رشدی اور اس کی کتاب کا دفاع کرتا ہے لیکن کتاب تاریخ آل سعود کو منع کرتا ہے اور عمومی کتاب خانوں سے اٹھا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب نے وہابیت کو رسوا کر دیا، اور جس وقت آپ علت تلاش کریں گے تو کہا جائے گا کہ سعودیہ نے 1984 میں فرانس کو ایک یقینی اقتصادی زوال سے نجات دی تھی اور 70 کروڑ یا شاید اس سے زیادہ کی رقم بخش دی تھی۔ اس کے بعد سے صرف پیرس میں سینکڑوں مسجدیں وجود میں آ گئیں جن میں وہابیت کی ترویج ہوتی ہے، جبکہ مرکز اہل بیت علیہ السلام کو بند کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ دہشت گردی اور تخریب کاری کا مرکز ہے۔ چنانچہ جو بھی مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف میلان رکھتا ہو، فرانسیسی پولیس اس کا تعاقب کرتی ہے، لیکن وہابیت اور اس کے پیرو پوری آزادی کے ساتھ پرورش پا رہے ہیں۔ ان کے متعلق یہ مختصر وضاحت تھی، لیکن پس پردہ کیا کیا پوشیدہ ہے اس کے خطرات سے تو بس خدا آگاہ ہے۔ لہٰذا میں پھر تکرار کرتا ہوں کہ مسلمان اب تک وہابیت سے بدتر کسی اور مصیبت سے دوچار نہیں ہوئے۔